بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 اکتوبر 2007 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطاب میں رمضان کا اصل حاصل کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی یہ آخری ساعات ہیں، جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، نیکیوں کا یہ موسم بہار جو ہے اب رخصت ہو رہا ہے. یقیناً ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے یہ احسان تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے یہ ماہ مبارک، جن لوگوں نے بھی اس میں دن کا روزہ رکھا اور رات کو قرآن کے ساتھ وقت گزارا ہے، قرآن سننے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، یقیناً انہوں نے اللہ کی بہت ساری رحمتوں کو، مغفرتوں کو جمع کیا ہے، سمیٹا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے کہنا چاہیے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں یہ ملتا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں آئندہ سال بھی عطا فرمائے. نہیں معلوم کہ کس کا وقت جو ہے اس دوران آ چکا ہوگا. اس ماہ مبارک میں ایک تو روزے کی عبادت تھی، اور جس کا اجر و ثواب احادیث کے مطابق بے حد و حساب ہے، کسی شمار قطار میں کسی پیمانے کے مطابق نہیں ہے. الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی کوئی خصوصی جزا دوں گا. وہ جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی کہ بنی آدم کا ہر عمل جو ہے 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے. اس لیے کہ یہ 700 گنا والا قاعدہ جو ہے وہ یہاں اپلیکیبل نہیں، یہ اس سے آزاد ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بس یہ روزہ تو خاص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی خصوصی جزا دوں گا. یعنی جو اللہ کی شایان شان ہے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی حکومت، اس کا راج، اس کی بادشاہی، اس کی عظمت، تو اس عبادت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا، خاص طور پر رمضان کا روزہ، اور اس کے ساتھ ہی نوع انسانی پر جو عظیم ترین انعام اللہ کا ہوا قرآن مجید کی شکل میں، الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، اس کی بھی شان رحمانیت، جس کے اندر ایک ابلتے ہوئے اور ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کا سجوش، اس صفت رحمت کی، اس شان کا یہ مظہر ہے قرآن جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی اس کو جوڑ دیا شام کے وقت، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے قرآن کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دن کا روزہ، رات کا قیام، قیام اللیل جسے آپ کہتے ہیں، اور وہ قیام اللیل اصلا قرآن مجید ہی کو پڑھنے یا سننا یا سمجھنے کے لیے، جن کو بھی اللہ نے توفیق دی یقیناً ان پر اللہ کا خصوصی احسان ہوا، ایک عظیم اکثریت تو وہ ہے جنہوں نے قرآن سنا ہے تراویح میں، اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جس نے سن لیا اس ایک مہینے میں پورا قرآن، نماز تراویح میں امام کے پیچھے اللہ کے سامنے قنوت کی حالت میں کھڑے ہوئے، لیکن جو اصل میسج ہے وہ کن تک پہنچا یہ نہیں معلوم، اس پیغام کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں، نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، بار کیف ظاہر بات ہے کہ اس وقت پورے قرآن مجید کا خلاصہ تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس نسبت سے چند باتیں ضرور عرض کروں گا، عظیم ترین نعمت، عظیم ترین تحفہ جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا، یہ وہ نعمت ہے جس پر چاہیے کہ مسلمان خوشی منائیں، جشن منائیں، قرآن مجید میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا ایک وقار ہے، ایک عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے، پھر دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دار الامتحان ہے، چنانچہ کسی کامیابی کے اوپر، دنیاوی کامیابی کے اوپر جشن منانا، خوشیاں کرنا، قرآن میں اس کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا، کامیابی ملی ہے اللہ کا شکر کرو، اور زیادہ اللہ کی بندگی ادا کرو، فاتحانہ کہیں داخلہ ہو رہا ہے کسی شہر میں، کسی ملک میں، اللہ نے تمہیں فتح عطا کی ہے، رکوع اور سجدہ کی حالت میں داخل ہو، یہ ہے تلقین، غزوہ بدر کے موقع پر اتنی عظیم و شان فتح مسلمانوں کو عطا ہوئی، سورہ انفال 10 رکوع ہیں، وہ پوری سورت غزوہ بدر کے حالات کے اوپر ہے، کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ اب خوشی کا جشن مناؤ، تمہیں بڑی کامیابی مل گئی ہے، بلکہ بار بار اب اللہ اور رسول کی اطاعت اور زیادہ مضبوطی سے کرو، اس پر اور کاربند ہو جاؤ، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، بار بار اس کی تاکید، ایک ہی چیز ہے جس پر قرآن نے کہا کہ ہاں دنیا میں اس پر خوشی منانی چاہیے، اور وہ قرآن مجید، یہ وہ نعمت ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس وہ شے آ گئی ہے اور آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا تحفہ، وہ موعظت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، تمہارے جو باطنی امراض ہیں، روحانی امراض، ان کا علاج بھی ہے، سراسر ہدایت بھی ہے، وہ ہدایت جو تمہیں آخری کامیابی تک پہنچا دے، اور اللہ کی رحمت کا عظیم ترین مظہر بھی ہے، یہ چار الفاظ تو آئے قرآن کے بارے میں، پھر فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا بہت عظیم مظہر ہے، بس چاہیے کہ مسلمان اس پر خوشی بنائے، دنیاوی اعتبار سے اگر کسی بھی چیز پر اللہ تعالیٰ نے خوشی کے بارے میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ منانی چاہیے تو وہ واحد قرآن، باقی کامیابی آخرت کی ہے. ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز المبین، ذالک الفوز الکبیر، جو خوشی ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے. اور اصل مسرت اس دن ہوگی لوگوں کو جب جن کو داہنے ہاتھ پہ اعمال نامہ تھمایا جائے گا. وَيَقُولُهَا وَبُقْرَوْا كِتَابِيَا، وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ قرآن میں جا بجا نقشہ بھی کھینچا ہے. جیسے کوئی بچہ جو ہے امتحان میں پاس ہوتا ہے، وہ اپنے خوشی کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اچھے نمبروں میں کامیاب ہوا ہے، ہر آنے جانے والے کو ریزلٹ کارڈ دکھائے گا جس سے اسے محبت ہے، جس سے اس کے بزرگوں میں ان کے پاس دوڑ کر جائے گا. یہ کیفیت وہاں ہوگی کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ یہ کہے گا، فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤُ كِتَابِي، اور لوگو پڑھو میرا اعمال نامہ، یہ دیکھو. تو باہر کیف، یہ قرآن مجید وہ نعمت ہے، لیکن اس کا نعمت ہونا اس کے بہت ساری ڈائمینشن ہیں. اصل شے جسے خود قرآن نے کہا یہ ہے کیا ہمارے لیے، یہ ہدایت، رہنمائی، رب کا پیغام. یہ دنیا جس میں ہم بھیج دیے گئے، یہ دار الامتحان ہے، یہ بہت بڑا امتحان، بہت بڑا، بہت سنگین، بہت گمبھیر. اس میں ناکامی جو ہے وہ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ ہماری زبان کا کوئی لفظ اس کیفیت کو بیان ہی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ تو پھر ابدی جہنم ہے، اللہ تعالیٰ سے بچائے. جس کی جو ہلاکت خیزی ہے، اور جس کے اندر جو عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جو قرآن مجید نے بھی بیان کی ہیں اور جو احادیث میں آئی ہیں، ان کا تو صرف پڑھ دینا ہی جو ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ابدی. اس امتحان میں جو ہمیں رہنمائی چاہیے، جو کامیابی کے لیے تقاضے چاہیے، ہماری سوچ کی درستی چاہیے، ہمارے عمل کی درستی چاہیے، ہمارے عقیدے کی درستی چاہیے، وہ ساری کی ساری گائیڈنس وہ اس قرآن مجید میں ہے. اور یہ وہ کتاب ہدایت ہے، ہدل للناس، پوری نو انسانی کے لیے اس میں ہدایت کا پورا سامان. یہ الگ بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر سننے والے بھی وہ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا فرمایا ہے، پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے ہمارے. تو باہر کے اس اعتبار سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں ایک چیز بار بار آپ نوٹ کریں گے، ہر دوسرے صفحے پر جس چیز کا ذکر ہے وہ آخرت ہے. قل ہو نبأ عظیم، یہی سب سے بڑی خبر ہے جو انسانوں کو دیتا ہے قرآن یا آسمانی ہدایت یا کوئی بھی نبی اور رسول. کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو تم، اس کو اصل زندگی سمجھ رہے ہو؟ اپنی عقل کا ماتم کرو، یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ صرف امتحانی وقفہ ہے. کسی کو کچھ دیا، کسی سے کچھ لیا، کسی کو دنیا میں کامیابی سے آزمایا، کسی کو ناکامی سے آزمایا. یہ حالات کا اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، کوئی امیر کوئی غریب، اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے. یہ امتحانی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف کیفیات میں رکھ کر اپنے بندوں کو آزما رہا ہے. تم اسی کو اصل سمجھ بیٹھتے، اور اس کی ذرا ذرا سی ناکامی کے اوپر جو ہے وہ تمہاری ہمت جواب دے جاتی ہے، اعصاب شکن ثابت ہوتی ہے، ڈپریشن تمہیں لاحق ہو جاتا ہے، ٹرینکولائزر پھر تم استعمال کرتے ہو. یہ ساری کیفیات تو ہیں ہی صرف امتحانی، یہ متاع الغرور ہے دنیا کی زندگی. اصل زندگی تو وہ ہے جو ابدی ہے، حقیقی ہے، دائمی ہے، اور اس سے ہر اعتبار سے کوالیٹیٹیولی بہت آگے، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں غشی تاری نہیں ہوگی سختی کے بعد. مجرموں کو ایک حد تک مارا جاتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، کسی پر سختی آتی ہے تو وہ ایک خاص حد تک برداشت کر سکتا ہے، اس کا جسم پھر وہ ظاہر بات ہے کہ ہوش اس کے کھو جائیں گے یا وہ یہاں سے رخصت ہو جائے گا. وہاں نہ موت آئے گی اور نہ بے ہوشی تاری ہوگی، بلکہ جو جسم دیے جائیں گے وہ عذاب کی شدت سختی برقرار رہے گی. اسی طرح جن پر اللہ کے انعامات ہوں گے ان کی بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یہ فلان چیز آپ نہیں کھا سکتے اس سے بلڈ پریشر ہو جائے گا، فلان چیز نہیں کھا سکتے اس سے شوگر ہو جائے گی، فلان جو ہے اس سے کولیسٹرول لیول ہائی ہو جائے گا، فلان چیز اوور ایٹنگ کریں گے تو ہے وہ معدہ ریئیکٹ کرے گا. ان لمیٹیشن سے بیونڈ. اصل زندگی تو وہ ہے, اسے قرآن خود کہہ رہا ہے, جس نے یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے وہ رب کہہ رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. یہ میسج ہے, سب سے بڑی خبر اصل وہ ہے دن, اس کی فکر کرو. یہاں جو لمحات تمہیں دیے گئے ہیں, کسی کو کم کسی کو زیادہ, یہ نہیں معلوم کب کس کے لیے وقت ختم ہو جائے, مہلت عمل. یہ لمحات ان کا واحد مصرف یہ ہے کہ آخرت بناؤ, اصل مصرف یہ. اور اگر وہ کام نہیں کیا تو تم نے دنیا میں چاہے تم کروڑ پتی کیا ارب پتی, اور اب تو خیر ارب پتی بھی چھوٹا ہو گیا, بلینئر کلب کے ممبر ہو, تم ناکام ترین انسان ہو اگر آخرت میں ناکام قرار پائے. یہ اصل میسج قرآن کا یہ, اس سے پھر پتہ چلتا کہ ہاں اتنے بڑے امتحان میں جس کامیابی کی ضرورت ہے ہمیں گائیڈ لائن چاہیے, گائیڈنس چاہیے, رہنمائی چاہیے. اور وہ رہنمائی انتہائی کامل شکل میں, خوبصورت ترین شکل میں, اعلیٰ ترین شکل میں, جامع ترین شکل میں, ہر انسان کی ذہنی لیول کو ایڈریس کرتے ہوئے مکمل ہے اس قرآن مجید کے. یہ ہے وہ تحفہ. اور اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے, جیسے میں نے عرض کیا, آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو, اور الحمدللہ بہت سے مقامات پر ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, پورا پورا قرآن کا ترجمہ بھی اللہ نے اس کی توفیق دی ہے, لاہور میں بھی کئی مقامات پر ہوا اور بھی پاکستان میں کئی مقامات پر. کوشش یہ تھی کہ اس ہدایت سے نہ صرف یہ کہ اللہ کا کلام ہم براہ راست سنیں اس کا متن, بلکہ اس کا مفہوم بھی سامنے آتا چلا جائے کہ وہ پیغام ہے کیا. ایک چیز بہت کھل کر سامنے آتی ہے, آخرت کی کامیابی ملے گی متقین. بار بار ان للمتقین مفازا, ان المتقین فی جنات و نہر, ان المتقین فی مقام امین, ان المتقین فی جنات و عیون, ان المتقین فی جنات النعیم. بیسیوں مقامات پر جہاں جنت کا ذکر ہے کہ جنت کس کو ملے گی, ایک تصور ہمارا ہے جنت اس کو ملے گی جو مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گیا, جس کا نام مسلمانوں کا سا رکھا گیا, ویسے اس کی بھی اب ضرورت خاص نہیں ہے, یہ بھی ایک دور تھا اب اس سے بھی نکل گئے. نیا انوکھا سا نام ہونا چاہیے, اس کا کوئی تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو, کوئی بالکل ایک نئی شہر جو ہے وہ ندرت اس کے اندر, نوولٹی ہونی چاہیے نام کے اندر. مسلمان گھرانے میں جو پیدا ہو گیا بس جنت اس کا پیدائشی حق ہے, اس لیے کہ وہ یہاں پیدا ہوا ہے, اس کی اچیومنٹ یہ ہے. اور جو ہندو کے گھر میں, سکھ کے گھر میں پیدا ہوا, یہ اس کا جرم ہے کہ وہ وہاں کیوں پیدا ہوا, وہ جہنم میں جائے گا. یہی تصور ہے نا ہمارا, یہی تصور اہل کتاب کا تھا. سیغفر لنا, ہم بخشے بخشائے ہیں, باقی جنت تو صرف ہمارے لیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, جہنم سے بچانے کے لیے آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. متقین جائیں گے جنت میں. آپ پڑھ لیجئے قرآن. میں پھر اس بدقسمتی کا بار بار اظہار کرتا ہوں کہ سارا قرآن سننے کے باوجود بھی اب میں سے عظیم اکثر کی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پیغام ہے کیا, فرمایا کیا گیا ہے ہم سے, یہ رہنمائی کون سی ہے جو ہمیں دی گئی ہے. ہم اسے گریک کی طرح کو جنتر بنتر کی طرح جو ہے مقدس الفاظ سمجھ کے فارغ ہو جاتے. متقین, اور تقوی کیا ہے, تقوی کہاں سے حاصل ہوگا, روزے کی عبادت کے بارے میں فرمایا. یہ اصل میں تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ اللہ تعالی نے تمہیں ایک تحفہ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تم بچ جاؤ اللہ کے اس عذاب سے. وہ جہنم انسانیت کی ایک بڑی کثیر تعداد وہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا کہ وہ جہنم رسید ہوگی، انجام ہی جہنم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ہم جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد سے جہنم کو بھر دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دل دیا، انہیں دماغ دیا، لیکن وہ سمجھتے نہیں. دنیاوی کاموں میں بڑے تیز ہیں، ایسا بھی نہیں کہ سمجھدار نہیں ہیں. تو انسانوں کا سا دیکھنا اور سننا اور سمجھنا ہوتا ہے، اس سے محروم ہیں. آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، عبرت نہیں پکڑتے. اس کائنات میں جا بجا ہر طرف اللہ کی نشانی ہے، ایک ایک پتہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن اس سے اللہ کی طرف ان کا ذہن منتقل نہیں ہوتا. دنیا کی اس یہ جو نگاہوں کو خیرہ کرنے والی چکا چوندھ ہے، اس سے ان کی نظر اس سے بیونڈ جاتی نہیں، اسی میں الجھ کر رہ گئے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات، اس کا مقصد کیوں، کیا مقصد ہے انسانی زندگی کا، کیا مقصد ہے. وہ اصل مسبب الاسباب جس کی گواہی اور جس کی تسبیح و تحمید میں کائنات کا ایک ایک ذرہ مشغول ہے، اس سے آنکھیں بند ہیں. یہ تو حیوانوں والی زندگی ہے. اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی، جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے. یہ عظیم اکثریت جو ہے، یہ تو جہنم رسید ہوگی. بچنے والے، شاید کامیاب ہونے والے، وہ بہت کم. اور کامیاب کون ہوگا؟ جس نے تقوی کی زندگی گزارا، ایمان کے بعد تقوی. اور تقوی کے لیے ٹریننگ، کیا ہے تقوی؟ اس کے حصول کا ذریعہ یہ روزے کی عبادت، جو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ سب نے بھی اس مہینے کو اسی انداز سے گزارا ہے، صرف اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہوئے. لیکن اس کا حاصل سمجھ لیجئے، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، اس کا جو اصل حکمت ہے، جو اس کی غایت ہے، وہ سامنے ہونی چاہیے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا اچیو کیا، کیا پایا، کیا کھویا. روزے کا اصل حاصل کیا تھا؟ ایک بات جو بالکل یوں کہنا چاہیے کہ واضح ہے، جلی ہے، بیان ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، روزے کا اصل حاصل ہے سیلف کنٹرول. اس نفس کے اندر جو ایک پہلو ہے بغاوت کا، طغیانی کا، حدود کو پھلانگنے کا، اس کو لگام دینی ہے. بھوک ہے، پیاس ہے، جنسی خواہش ہے، اس کو روکو، کنٹرول کرو. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جائز چیزوں سے بھی بچو، حلال سے بھی بچو، طیب سے بھی بچو اللہ کے لیے. یہ ٹریننگ ہے سیلف کنٹرول کی. ورنہ کیا یہ کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں؟ ہرگز نہیں. ان میں سے کوئی شے فی نفسی حرام نہیں ہے جن سے روکا گیا روزے میں، سب جائز. لیکن اس ٹریننگ کا یہ تربیت ہے کہ اتنا وقت حلال سے، جائز سے، طیب سے، پاکیزہ چیزوں سے بھی دور رہو صرف اللہ کی خاطر، تاکہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں حرام سے، ناجائز سے، ممنوعات شریعہ سے، جن چیزوں سے روک دیا گیا، ان سے باز رہنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو. اسی عمل کا نام تقویٰ ہے. اللہ کو رب مان کے اب رب کے احکامات پر عمل کرنا. رب تو مان لیا لیکن رب نے کہا ہے فلاں کام نہیں کرنا، وہ تو ہم کریں گے. سود نہیں کھانا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. حرام نہیں کھانا، اب حرام تو ہر شے کے اندر شامل ہے. پردہ ہے، ستر کی تعلیمات ہیں، بے حجابی، عریانی، فحاشی، یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں، ان سے باز آؤ، ان پر حد بندی لگاؤ، نظر کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن شاید اللہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس دور میں اس کا امکان ہی نہیں ہے. آج کل یہ قابل عمل نہیں ہے. شاید اللہ کا حکم ہوگا، ہم اس کا حکم پڑھیں گے، قرآن میں تلاوت کریں گے، ثواب بھی حاصل کریں گے، اسی حکم کے ذریعے مردوں کو بھی ثواب پہنچائیں گے اس کی تلاوت کر کے، عمل نہیں کریں گے. مطلب کیا ہوا؟ پھر ہم نے رب کیا مانا اللہ؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ کرو، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی دوسرے کا دل نہ دکھاؤ، کسی پر غلط الزام نہ لگاؤ، کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ نہ کرو، کسی کی عزت نفس پر ڈاکہ نہ ڈالو. لیکن ہم یہ سارے کام کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نفس کہتا ہے کہ اس وقت یہ کرو، ہم کریں گے. یہ اصل میں اس دعوے کے خلاف ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب اور مالک اور خالق مانا ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے بندے ہیں. ایاک نعبد، پروردگار تیری غلامی اختیار کریں گے. سر جھکایا ہوا ہے، کیا خاک جھکایا ہوا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ واقعی ہم اللہ کو اپنا رب مانیں، اس کو وہ مقام دیں، یہ زندگی گزاریں. وہی ایمانیات جو ہماری ہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر آن موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، عقیدے کے طور پہ مانتے ہیں. ایک اور عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے، ایک دن آخرت میں اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، اپنے ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا، یہاں تک کہ زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی بھی جواب دہی ہوگی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، عقیدے کے طور پر ہے، لیکن کیا عملاً ہمارا رویہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہم واقعی مانتے ہیں؟ جس شخص کو یقین ہو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو توڑے گا ڈٹائی کے ساتھ؟ جسے یقین ہو کہ ہر معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس کا حال کیا ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا یہ بات بیان کی گئی ہے. اہل جنت ایک بار ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آخر وہ تمہارا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا اور یہ آخرت کی کامیابی جنت کی شکل میں اتنی بڑی کامیابی جو عطا ہوئی ہے. جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی سوال کریں گے. تو جواب جو قرآن نے نقل کیا ہے، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی مصروفیات میں، زندگی کی روزمرہ کے معاملات میں رہتے ہوئے بھی ہر وقت اللہ کے ہاں عدالت کی پیشی سے خوف زدہ رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، ہمیں اس کا احساس رہتا تھا. جو عمل کرنے لگتے تھے ہمیں خیال آتا تھا اس کا جواب ہم دے سکیں گے کہ نہیں، اس کا محاسبہ فیس کر سکیں گے کہ نہیں. اس کیفیت کا نام ہی تقویٰ. چنانچہ سورۃ النازعات میں جیسے روزہ رکھے ہوئے ایک شخص جو ہے وہ کسی وقت بے اختیار ہو کر کھانے کی طرف بے توجہ میں ہاتھ بڑھاتا ہے، جیسے خیال آتا ہے فوراً رک جاتا ہے، تو روزہ ہے بھائی. ایک چیز کا احساس ہے نا آپ کو، اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو روکا ہے. تو یہ حکم تو حرام کے اعتبار سے تو ساری زندگی کے لیے اپلیکیبل ہے. چنانچہ یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، اس انداز سے جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا. سورہ نازعات کی میں آیت کا حوالہ دے رہا تھا، بڑی پیاری آیت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ شخص کے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا. سورہ رحمان میں بھی یہ انداز ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے جنتیں. اب یہ ڈرنا کس وقت ہے؟ وہاں تو سارے ڈریں گے اللہ کے سامنے، وہاں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ کسی کو کلام کا یارہ نہیں ہوگا. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی زبان نہیں کھول سکے گا. جو ہیبت اور جلال کی کیفیت ہوگی، اور جہنم کو دیکھ کر جو حالت ہو رہی ہوگی مجرموں کی، گناہگاروں کی. اصل مسئلہ یہاں رہتے ہوئے ڈرنے کا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنی خواہش نفس کو روک کر رکھا، لگام دے کر رکھی. جیسے آپ اپنی خواہش نفس کو روزے میں روک کر رکھتے، سخت پیاس لگی ہے، باہر جو ہے وہ آپ کو کافی مشقت اٹھانی پڑی، دن بھی گرم تھا، شدید پیاس ہے اور بہترین مشروب، ٹھنڈا پانی، ہر چیز گھر میں موجود ہے، روکیں گے؟ اللہ کا حکم ہے نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، روکا نہیں آپ نے آپ کیا. تو جس نے اپنی خواہش نفس کو اس دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کا سفر طے کرتے ہوئے لگام دے کر رکھی کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، یہاں تک تو جائز ہے، اس سے آگے ناجائز ہے، یہ میری لمٹس ختم ہو گئی یہاں پر، اب میرا ہاتھ رک جانا چاہیے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ وہ لوگ ہیں. اصل میں یہی تقویٰ کی ڈیفینیشن ہے حضور قرآن، دل میں احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی، اور یہ احساس اتنا غالب ہو کہ ہر عمل کرتے ہوئے انسان پہلے سوچے کہ کہیں میں اللہ کا کوئی حکم توڑ تو نہیں رہا، اور کہیں میرا نفس جو ہے وہ اللہ کے کسی حکم سے تجاوز پر مجھے آمادہ تو نہیں کر رہا، حدود اللہ پھلانگ تو نہیں رہا، لمٹس کراس تو نہیں کر رہا. جس نے اس انداز سے زندگی گزار دی، یہ مختصر سے زندگی، جس کے مختصر ہونے کے حوالے سے اور ناپائیدار ہونے کے حوالے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی شخص کو بھی کچھ نہیں پتا کہ کب اس کا آخری وقت آ جائے. آپ کسی چھوٹے سے بچے کے بارے میں نہیں گارنٹی دے سکتے کہ یہ کل کا سورج بھی دیکھے گا، بڑوں کی بات تو چھوڑ دیجیے. اتنی ناپائیدار زندگی، اور جن لوگوں نے پوری طبی عمر یہاں پر گزاری ہوگی، 80 سال 90 سال، کوئی 100 تک بھی پہنچا ہوگا، قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا وقت رہے تھے، کم سے کم 3 جگہ پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، جواب کیا دیں گے وہ؟ یہ وہ ہیں کہ جو پوری زندگی عمر طبی پوری کر کے آئے. لبثنا یوما او بعض یوم، پروردگار ایک دن رہے تھے یا دن کا کچھ حصہ، اس سے زیادہ وقت ہم نے نہیں گزارا. ہاں، اب اصل زندگی تو اب سامنے آئی ہے. اس چھوٹی سی زندگی کو اگر اس انداز سے گزار دیں اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کی وفاداری میں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ ابدی جنت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا فرمائے. یہ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، ابد الآباد تک. اور وہ نعمتیں جن کے لیے ہم دنیا میں سوچ سوچ کے ہلکان ہوتے ہیں کہ یہ کاش کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اور اس میں سے ہزارواں حصہ بھی بمشکل پورا ہوتا ہے یہاں پر، وہ سب تو ملیں گی ہی، اور ابد الآباد تک کے لیے اور اس سے زیادہ جو اصل نعمتیں ہیں، قرآن اور حدیث دونوں میں ان کا ذکر یوں آیا کہ جنت کی اصل نعمتوں تک تو کسی کے ذہن کے تخیل کی رسائی بھی نہیں، امیجنیشن جو ہے اس کی لمٹس ختم ہو جاتی. یہ ہے روزے کی عبادت اور اس سے تقوی اور تقوی کا اصل حاصل، اور اس کے نتیجے میں جو اب ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے کہ سال کے بقیہ 11 مہینے اب ہم حرام سے بچیں. ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا مولانا سید علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا، ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، پوری امت کے لیے انتہائی قابل احترام شخصیت گزری ہے، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، پورا نام ان کا یہ ہے. ان کا چھوٹا سا ایک کتابچہ ہے، ایک تقریر ہے جو کتابچے کی شکل میں ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی روزے کے حوالے سے کہ ایک روزہ تو آپ نے یہ گزارا اس ماہ مبارک میں، 29 روزے رکھے، 30 رکھے، اور اس میں آپ پابندی کرتے ہیں صبح صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا، جنسی خواہش، اس سب کو روک لگا دیا. لیکن ایک روزہ اور بھی، وہ روزہ آپ کا ساری عمر جاری ہے اور وہ ختم ہوگا موت پر، اس روزے کا آپ کو احساس ہی نہیں. وہ روزہ کون سا ہے؟ اب ساری گفتگو سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو مکروہات ہیں جن سے روک دیا گیا ان سے باز آؤ، ان سے باز آؤ، یہ رک جاؤ، یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، اس پر گناہ ہے، یہ شادی کیا، ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ہمارے لیے ممنوع ہے. ایک مسلمان اس کو ایسی چیزوں کے استعمال کی سوچ بھی نہیں سکتا جس کو رب نے حرام کر دیا ہو. ہم رب کے کہنے پر حلال چیز کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. یہ روزے میں ہو رہا ہے نا. تو جس چیز کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہوا ہے وہ کیسے ہم نے اپنے لیے حلال کر لی؟ وہ تو ایک مسلمان نے جب کلمہ پڑھ لیا اس کا روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ کھلے گا موت پر جا کر، اس کا خاتمہ وہاں ہوگا. آخری سانس تک اس کی پابندی کرنی ہے، زندگی کے آخری سانس تک. یہ اصل میں اس بڑے روزے کی ٹریننگ ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ. اور یہی ہے وہ چیز جس کو میں نے ابھی سورہ نازعات کی آیت کے حوالے سے بتایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اب اس نے اپنی خواہش نفس کو روک کر رکھا ہوا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، نافرمانی سے بچ رہا ہے، منکرات سے بچ رہا ہے. اور یہ وہ شے ہے جس کو یہ حاصل ہو گئی تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اعدت للمتقین. یہ جنت اللہ نے تیار ہی کی ہے تمام سے متقین کے لیے، جو یہ زندگی روزے کی حالت میں گزارے. اور اس میں جہاں حرام سے رکنا ہے وہاں جیسے کہ میں نے عرض کیا نافرمانی سے بھی رکنا، اللہ کا کوئی بھی حکم توڑنے سے رکنا. میں اس کی مثال دوں گا، نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اگر میں نہیں پڑھ رہا تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہا ہوں. اس سے بھی مجھے رکنا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جانے والی بات ہے، یہ بھی تقویٰ کے منافع. تو یہ دوسرے روزے کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ سال کے بقیہ اب 11 مہینے، اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ زندگی عطا فرما کہ ہم واقعی تجھے اپنے رب کے مقام پر رکھتے ہوئے تیرے ہر حکم کو واجب التعمیل سمجھیں، جس سے روک دیا اس سے رک جائیں، جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لائیں. آخرت کی کامیابی تو اس کے ساتھ مشروط ہے ہی، مسلمانوں کے لیے دنیا کی کامیابی بھی اسی کے ساتھ مشروط ہے. یہ وعدہ تو قرآن مجید میں آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا، تراوی میں تو کم سے کم سنا ہوگا، 2 مقامات پر قرآن میں ہے. مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ہی غالب اور سربلند ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہوئے. صاحب ایمان کا مطلب کیا؟ اللہ کو رب مان کر اس کو واقعی رب کا مقام دینا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر انہیں عملی زندگی میں بھی وہی حیثیت دینا. ہمارے ہاں تو وہ منافقت کی انتہا ہے، عشق رسول کا تو ہم دم بھرتے ہیں بڑے زور شور سے، لیکن سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک ہی سانس میں ایک جملہ کہیں گے عشق رسول پر مبنی، اور دوسرے میں ہم سنت رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ قول و فعل کا تضاد ہے. کوئی شخص سنت رسول پر چلنے کی کوشش کرے، طے کر لے کہ میں نے آئندہ زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے، سارا خاندان اس کا دشمن ہو جائے گا، اس کے والدین اس کے خلاف ہو جائیں گے. اسے کیا ہوا، یہ کیا کرنے چلا ہے؟ یہ تو ہمارا حال ہے، اس سنت رسول کے ساتھ ہمارا عملی تعلق، جذباتی تعلق تو یہ. تو یہ نہیں، واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وہ مقام دیں اپنی عملی زندگی میں جو ہم اپنی زبان سے دیتے ہیں. یہ کام کریں گے تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو تو دنیا میں بھی غلبہ اور اقتدار تمہیں کو ملے گا، دنیا میں بھی فتح مسلمانوں کی ہوگی. اور یہی میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ یہ دار الامتحان ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت یہاں بنانی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور رب کی بتائی ہوئی جو لمٹس ہیں ان کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے. یہ کام اگر ہم کرنا شروع کریں تو دنیاوی کامیابی ہمیں خود بخود اللہ تعالیٰ بونس کے طور پر عطا کرے. اور اگر یہ مسلمانوں والی زندگی نہیں گزاریں گے تو دنیا میں ذلت ہے, رسوائی ہے, پٹائی ہے. چاہے آپ کے بغل میں ایٹم بم بھی دبا ہوا ہے, آپ سے زیادہ کمزور, آپ سے زیادہ کم ہمت اور بزدل کوئی نہیں. چند منٹ باقی ہیں, میں اب پاکستان کے حالات کے حوالے سے بھی کچھ درد دل جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. 27 رمضان المبارک کو ابھی ہم نے قمری اعتبار سے قیام پاکستان پر اب 62 سال پورے ہو گئے ہیں, اور پاکستان کا قیام آپ کے علم میں ہوگا 27 رمضان المبارک کو عمل میں آیا تھا. یہ ایک بہت ہی مقدس نسبت ہے کہ جو پاکستان کو حاصل ہے, اور یہ وہ شب ہے لیلۃ القدر, کیونکہ اکثر روایات کے مطابق وہ 27ویں شب ہے. اس شب کے بارے میں اس قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بڑے بڑے اہم امور کا فیصلہ اس دن کیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, تو اس شب میں پاکستان کا بننا جو ہے یقیناً ہمیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مستقبل میں یقیناً یہ پاکستان اسلام کے عالمی غلبے کے حوالے سے کوئی اہم رول, اہم کردار ادا کرے گا. لیکن اس وقت تک جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ مایوس کن صورتحال شاید اس سے پہلے نہیں تھی. اب 62ویں سال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جس طریقے سے امریکہ کی غلامی ہو رہی ہے, جس انداز سے ہو رہی ہے, اور جس طرح ان کی مداخلت ہے, اور یہاں کے عوام ہیلپ لیس, بالکل لاچار, آپ کچھ نہیں کر سکتے, فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں, جیسے چاہے گھمایا جائے. کون آئے گا اس کا فیصلہ امریکہ کرے گا, وزیر اعظم کون ہوگا, صدر کون ہوگا, یہ تمہارے کام کرنے کے کام نہیں ہے. تم غلام قوم ہو, تمہاری حیثیت بھیڑوں بکریوں کی سی ہے, جیسے چاہے ہم تمہارے ساتھ سلوک کریں. Who are you? اور ابھی تک ہم نے ثابت بھی یہی کیا ہے, ہمارے اندر بھی جو کیفیات ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں ہوں, دینی مذہبی جماعتیں ہوں, جو انہوں نے لٹیا ڈبوئی ہے, منافقت جس طریقے سے اس پوری قوم کے اوپر حاوی ہے, اس کے جو مناظر سامنے آئے, وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے پوری قوم کے لیے. یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے اس عرصے کے اندر, 62ویں سال اسلام کے نام پر بننے والا ملک, اسلام کی جڑوں کو کھود رہے ہیں اور پوری قوت سے, ڈٹائی سے, اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے خدمتگار ہیں پاکستان کے اور اسلام کے. یہ بھی ایک ڈٹائی کی انتہا ہے. غور کرنا چاہیے یہ کیوں ہوا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے وہ جو روش مطلوب تھی مسلمان سے, تقوی کی روش, وہ بندگی غلامی, اس سے ہٹ کر ہم نے دنیا پرستی, ہمارے ہاں اللہ کو نہیں پوجا جاتا, میں اب معذرت عرض کروں گا, نفس کی غلامی ہے سب سے بڑھ کر, ہر شخص اپنے نفس کا پجاری ہے الا ماشاء اللہ. دولت کی غلامی ہے سب سے بڑھ کر, دولت مال و دولت ہاتھ آئے حلال سے حرام سے, جائز سے ناجائز سے, صحیح سے غلط سے, واٹس ایور, پیسے چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے, ہم نے دولت کو اللہ کے برابر لا بٹھایا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہم, تباہ ہو جائے درہم و دینار کا بندہ جس نے درہم و دینار کو اپنا معبود بنا لیا. اور قرآن میں ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی معبود بنا رکھا ہے, وہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے, جو دل میں آتا ہے اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے وہ جو چاہے کرے, ہر اصول توڑے, ہر اخلاقی اصول کو پامال کرے, ہر دینی حکم کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیرے, اسے کوئی پرواہ نہیں. ایسے شخص کا رب اور معبود اللہ نہیں ہے. مفادات, ذاتی مفادات, سیاسی مفادات, گروہی مفادات, جبکہ اسلام سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اہل ایمان عدل و انصاف پر قائم رہو اللہ کے گواہی دیتے ہوئے, چاہے عدل و انصاف کی بات تمہارے والدین کے خلاف جائے, تمہارے اپنے خلاف جائے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم نے عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو مفادات ہی مفادات ہیں، عدل و انصاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ وہ سارا طرز عمل ہے جس کے نتیجے میں آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں، 62 سال کے بعد ایک ایسی جگہ پر جہاں بے بسی ہے، لاچاری ہے، اور آزادی کی نعمت جو ہمیں ملی تھی 27 رمضان المبارک کو، بس برائے نام ہی اب ہمارے پاس ہے، پھسل چکی ہے. الا یہ کہ ہم پھر توبہ کریں، استغفار کریں اور پلٹیں اسی قرآن کی طرف. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر میں اپنی بات ختم کروں گا. بات شروع بھی رمضان اور قرآن سے ہوئی ہے اور اختتام بھی وہی ہونا چاہیے. کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قابل حل نہیں ہے؟ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں سے اب دوبارہ کوئی خیر کی توقع، کوئی واپس پلٹنا، پھر آزادی اور خود مختاری، وہ عزت اور سربلندی اور وقار حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرے گا. سارا ہدایت کا سامان تو اسی بھی ہے جس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کو تھامو، اس کے مطابق زندگی گزارو، عملی زندگی بھی اس کے سانچے میں ڈھل جائے، پوری اجتماعی زندگی بھی اس کے مطابق استوار ہو جائے. جو نظام اللہ نے دیا، جو شریعت دی، جو قانون دیا، جو دستور دیا، جس کے بارے میں معمار پاکستان قائد اعظم اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش کرے، بالکل صحیح کہا تھا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا. جب پوچھا جاتا تھا، ہمارا دستور 1400 سال پہلے سے طے شدہ ہے، قرآن ہمارا دستور. واقعی اس کو اگر اب تھامے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے اب اللہ تعالی قوموں کو سربلندی اور عزت عطا کرے گا. ویضع به آخرین، اور دوسری قوموں کو تو اس قرآن کے حق ادا نہ کریں اور اس کو جو ہے وہ اپنا مرکز و محور نہ بنائیں، انہیں ذلیل و خوار کر دیں. تو یہ رمضان کا مہینہ دی اصل میں یہ جشن قرآن کا مہینہ بھی ہے. اس میں قرآن مجید آپ نے سنا ہے، بہت سے لوگوں نے ترجمے کے ساتھ بھی سنا ہے، کچھ نے خود بھی مطالعہ کیا ہوگا. حاصل یہ ہے کہ اللہ کی اس رسی کو ہم تھام لیں تو اللہ کی رحمت جو ہے پھر ہمارے شامل حال ہو جائے گی. اور اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اس کا راستہ بھی یہی ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کوئی نہ کوئی تو بچا ہی لے گا. قرآن کہتا ہے تلک امانیہم، یہ تمہاری اپنے تمہارے خیالی پلاؤ ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہود کا بھی یہی خیال تھا، اس پر قرآن کا تبصرہ یہ. اور قرآن کا اصل میسج تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، متقین کے لیے جنت ہے. اور نام کے مسلمان ہوں اور دین سے دور ہوں اور گناہوں کے اندر لٹڑے ہوئے ہوں، وہ تو نور ایمان سے ویسے ہی محروم ہو کر اور آخرت میں اس کا انجام کفار کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ منافقین کے بارے میں آیا قرآن مجید. اصل بات یہ ہے کہ اس کتاب کو تھامے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. آخرت کی کامیابی بھی اس کے ساتھ مشروط ہے. انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے اللہ کی طرف سے. اور مسلمانوں کی دنیاوی ترقی اور دنیاوی کامیابی اور دنیاوی سربلندی وہ بھی اس پر موقوف ہے، اس کا دار و مدار بھی اسی قرآن. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہی بات اقبال نے بھی کہی تھی کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بردمی افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی. اے قوم کے جو قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے، اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے، اس کی ہدایت سے دور ہونے کی وجہ سے خار ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے اس وقت دنیا میں. ہم سے ہی بات کر رہے ہیں اقبال. شکوہ سنجے گردش دوران شدی، گردش دوران کا شکوہ کرتے ہیں، یہ ہو گیا، فلاں نے کر دیا، امریکہ نے کر دیا، یہ ہو گیا، یہ ساری تمہاری اپنا کیا دھرا ہے. اے جو شبنم بر زمین افتندائی، اے وہ قوم کہ جو شبنم کی طرح زمین پر پامال ہو رہی ہے، لوگ روند رہے ہیں اسے، اپنی جگہ بڑی قیمتی قطرے ہوتے ہیں شبنم کے لیکن رولے جاتے ہیں. در بغل داری کتاب زندائی، تیرے بغل میں ایک زندہ کتاب موجود ہے، تجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے. اس قرآن کی طرح متوجہ ہو تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تجھے عزت اور سربلندی اور غلبہ عطا فرمائے گا. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اس باہ مبارک کی برکت سے اس قرآن کی طرف صحیح معنی میں متوجہ ہونے اور اسے اپنا ہادی اور رہنما اور امام بنا کر اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت دے کہ اس ملک میں بھی وہ واقعی یہ قرآن ہی اس ملک کا وہ دستور بن جائے جس کے بارے میں قائد اعظم نے بھی اعلان کیا تھا، اور تاکہ پھر اللہ کی رحمت اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی اور قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.